الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وہ مجھ سے جو چیز مانگتا ہے میں اسے وہ چیز عطا کرتا ہوں، میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں، اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں. مگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے اس وعدے میں بندے خود اپنی طرف سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور ان رکاوٹوں کے ذریعے وہ دعا کی قبولیت کو خود روک دیتے ہیں. ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ بغیر دھیان کے، بغیر دل لگائے دعا کرنا. تو دعا تو کر رہا ہے مگر دھیان نہیں ہے، دل لگا کر نہیں. قلب لاہی اور قلب غافل سے دعا کر رہا ہے، ایسے دل سے دعا کر رہا ہے جو غافل ہے، جو کسی اور چیز میں مشغول ہے. تو بغیر دھیان کے غفلت کے ساتھ دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، اب دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری رکاوٹ، دعا کرتا ہے مگر قبولیت کے لیے جلدی کرتا ہے کہ یار دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک ہفتے سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، ایک مہینے سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی. دعا کی قبولیت کے لیے وقت اپنی طرف سے مقرر نہ کرے، وقت دینے والے کو مقرر کرنے دے. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بندے کو کون سی چیز کس وقت دینا زیادہ مفید ہے. ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہمارا کام تو مانگنا ہے، اور ہم ایسی ذات سے مانگ رہے ہیں جس کا علم محیط. اس کے سامنے مستقبل اور فیوچر اسی طرح ہے جس طرح ماضی اور پاسٹ، اور اس کو ذرے ذرے کا علم. ہمارا علم تو بہت محدود، ہماری نگاہیں بہت کم چیزوں کو دیکھ سکتی ہیں، ہمارا دماغ بہت کم چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. ہم اپنی محدود سوچ، محدود بصیرت، محدود بصارت، محدود عقل، محدود ہوشیاری کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں، مگر وائڈر پکچر اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اللہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے لیے مفید نہیں ہے، یا میرا بندہ جو چیز اس وقت مانگ رہا ہے وہ اس وقت اس کے لیے مفید نہیں ہے، جلدی نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اجلت سے کام نہ لے. یہ دوسری رکاوٹ ہے، دوسری رکاوٹ کہ میں دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے، یقین نہیں اسے. ایقنوا بالاجابت، کہ تم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ تمہاری دعا کو قبول کرنے کا یقین رکھو گے، ضرور قبول ہوگی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسو، آئندہ مہینے، آئندہ سال، مرنے سے پہلے پہلے کسی وقت قبول ہوگی، نہیں تو میرے مرنے کے بعد، مگر قبول ضرور ہوگی، میرے مرنے کے بعد مگر ضرور قبول ہوگی. اور اگر اس جہان میں نہیں تو آخرت میں ملے گی، جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس کا بدلہ ملے گا. تیسری رکاوٹ کہ بندہ دعا کرتا ہے مگر ناجائز چیز کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. مجھے شراب پسند نہیں، مجھ سے کوئی شراب مانگے میں اسے شراب دوں گا. مجھے ڈرگ پسند نہیں، مجھ سے کوئی ڈرگ مانگے میں اسے ڈرگ دوں گا. مجھے سگریٹ پسند نہیں، مجھ سے کوئی سگریٹ مانگے میں اسے سگریٹ دوں گا. جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں وہ اللہ سے مانگے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ صرف اپنی حکومت جتانے کے لیے تھوڑا، وہ تو ارحم الراحمین ہے. انہی چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ تھی. تو جب اللہ کو یہ علم ہے کہ بندہ مجھ سے جو چیز مانگ رہا ہے وہ اس کی دنیا کے لیے بھی نقصان دہ، آخرت کے لیے بھی نقصان دہ، وہ کیسے دے سکتا ہے؟ رکاوٹ. چوتھی رکاوٹ دھیان کے ساتھ مانگ رہا ہے، دل کو حاضر کر کے مانگ رہا ہے، جلدی بھی نہیں کرتا، یقین بھی ہے کہ ضرور ملے گا، اور دعا میں کوئی ناجائز چیز بھی نہیں مانگی جا رہی ہے، مگر ساری شرطیں موجود، مگر لباس اس کا حرام کا، پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام کی، چربی جو بنی ہے جسم میں حرام کی، خون بنا ہے حرام کا، جس کارپیٹ پہ بیٹھا ہے حرام، جس گھر میں رہتا ہے حرام. فأنا يستجاب لذلك، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پانچویں رکاوٹ، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، معصیت والی زندگی، اللہ کی نافرمانی والی زندگی. اسی لیے جب دعا شروع کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالی شانہ سے استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نافرمان آپ کا، اور اے اللہ میرے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دیجئے، اور میں بھی آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ اب سے وہ گناہ نہیں کروں گا. پھر اس توبہ پر آپ کتنا جم سکتے ہیں اس کی فکر نہ کیجئے، مگر اس وقت تو دل سے توبہ کر لیجئے. بار بار توبہ کیجئے، بار بار. یہ شیطان ہمارے دلوں میں بات ڈالتا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، کل بھی تو نے افطاری سے پہلے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ آئندہ کل سے میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ میری آگے والی دعائیں قبول کر لیجئے. اور آج پھر تو نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، یا آج تو نے پھر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، بغیر عذر کے نہیں آیا ظہر میں. کل بھی ایسا ہوا، پرسوں بھی ایسا ہوا، ترسوں بھی ایسا ہوا، ایک مہینے سے ایسا ہو رہا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس توبہ کا؟ بہت فائدے ہیں توبہ کے. اس وقت ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، پہلے کئی مجلسوں میں اس کو سمجھا چکا ہوں، ہو سکتا ہے رمضان میں دوبارہ کوئی ایسی گفتگو آ جائے تو دوبارہ سمجھو. بہت فائدے ہیں توبہ کے میرے بھائیوں، بار بار کرو توبہ. توبہ دن میں اگر 100 مرتبہ کرنے کا موقع ملے تو کرو. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، وہ ہمارا محبوب ہے، محبوب. ان کو ہم سے محبت ہے، ایک مخلوق سے محبت، ایک ادنا مخلوق. نہ یہ کوئی نبی ہے، نہ یہ کوئی صحابی ہے، نہ یہ کوئی ولی ہے، ایک ادنا درجے کی مخلوق سے محبت ان کو. مگر دن میں 10 مرتبہ کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرے تو 10 مرتبہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کا تو تقاضا ہی ہے. تو وہ ولی نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے سردار نہیں، وہ تو کائنات کے مالک ہیں. وہ تو انبیاء علیہ السلام کے محبوب، وہ ملائکہ کے محبوب، وہ سب کے محسن اور منعم. وہ اگر دن میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے 1,00,000 مرتبہ بھی ناراض ہو جائے تو یہ اس کا حق بنتا تھا، اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم 1,00,000 مرتبہ ان سے کہیں کہ معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا. معاصی بہت بڑی رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے معاصی. اسی لیے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اسی لیے ہم بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، اور کروانا بھی چاہیے بزرگوں سے، نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگیاں چونکہ معاصی سے پاک ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور قبول اس لیے کر لیتا ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی ضرورتیں بزرگوں سے پوری کرواتے رہیں اور ہم اللہ سے دور ہی رہیں. ہمیں دل میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان سے میں کہتا ہوں حضرت میرے لیے دعا کرو، اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ ان کی دعا سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، گناہ بیچ میں حائل نہیں آتے، تو میں کیوں ایسا نہ بنوں، میں کیوں ایسا نہ بنوں، مجھے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن کیوں نہ مل جائے. یہ احساس پیدا کرو، اور یہ دل میں احساس پیدا کرو کہ چلو دنیا کی ضرورتیں تو ان سے کہہ کر کے پوری کروا لیں گے، ان سے کہہ کر پوری کروا لیں گے، آخرت کی ضرورتیں کیسی پوری ہوگی اگر انہی گناہوں کے ساتھ اللہ کے یہاں گئے تو؟ موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا؟ اور ان کے بارے میں اگر ہمیں یہ خیال ہے کہ ان کا اللہ سے بہت تعلق ہے، تو کیا دل میں یہ خیال نہیں آتا جب ہم دیکھتے ہیں کسی گاؤں کے چودھری کو کہ اس کا ایم پی کے ساتھ بہت تعلق ہے، اور جب بھی ہو ان کے ذریعے ہمیں جانا پڑتا ہے، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں کہ یار کاش کہ میرا بھی اس ایم پی کے ساتھ اتنا تعلق ہوتا تاکہ میں ڈائریکٹ چلا جاتا. تو دنیا میں تو بہت مشکل ہے، بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، یہاں ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے لیے 1 سیکنڈ کی ضرورت ہے. بس بندہ دل سے توبہ کر لے سارے گناہوں سے، کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہوا، فوراً اللہ کا ہو جاتا ہے. سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، میری ماؤں اور بہنوں کو بھی توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے. ایک مومن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، بس یہ رکاوٹیں اس قبولیت میں مانے ہو جاتی ہیں. ان رکاوٹوں کو ختم کرو، پھر دیکھو کہ ہاتھ اٹھے گا ابھی ہاتھ چہرے پہ پھرے گا نہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں گے. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ گناہوں سے بچو, کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو بچو, بچو. اور ہو جائے تو فوراً توبہ, ہو جائے تو فوراً توبہ, ہو جائے تو جھوٹی جھوٹی توبہ بھی کرو. جھوٹی توبہ کا کیا مطلب؟ کہ اندر سے دل میں یہی ہے کہ کل پھر یہ کرنے ہو, پھر بھی کہو کہ یہ اللہ نہیں کروں گا, یہ اللہ نہیں کروں گا. اندر سے تو ہے مگر نہیں کروں گا, میں زبان سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کروں گا, آپ میری مدد کیجیے. نفس تو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کروں گا, آپ میری مدد کیجیے. نماز نہیں چھوڑوں گا, اے اللہ آپ مدد کیجیے. اور عاجزی کرو گے, اے اللہ میں توبہ کیوں نہیں کر سکتا اس گناہ سے, اے اللہ نہ زبان بول سکتی ہے نہ دل کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دوں گا, اے اللہ آپ میری مدد کیجیے. اے اللہ میں آپ میری مدد, کیا میں آپ کے بندوں میں اتنا بدبخت کہ مجھے آپ کی رضا نہیں ملے گی, آپ کی محبت مجھے نہیں ملے گی؟ اے اللہ آپ رحم کیجیے میرے اوپر, آپ تو سب کے لیے رحمان و رحیم ہیں. اصل میں اللہ سے ہم بات نہیں کرتے, ضد نہیں کرتے, جھکتے نہیں. مناؤ اللہ کو, معصیت کے پردے ہٹے کہ فوراً اللہ کی نصرت کے دروازے کھل جاتے. دیکھو اگر اللہ دینا چاہے تو ان رکاوٹوں کے باوجود دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں. ایمان, کفر, شرک اور نفاق کی معصیت میں جو مبتلا ہے اسے بھی دے سکتے ہیں, وہ اس کی مرضی ہے اور دیتا بھی ہے. مگر ہماری دعائیں ہمیشہ قبول ہو جایا کریں اور ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں, مستجاب الدعوات, کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جایا کرے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان رکاوٹوں کو ختم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ استسقاء کے لیے نکلے اپنی قوم کے ساتھ, دعا کی اللہ سے آہوزاری کی. نبی دعا کر رہا ہے, آہوزاری کی, بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر نکلے, بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن پھر نکلے, دعا کی بارش نہیں ہوئی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے وحی بھیجی اور کہا کہ موسیٰ تم اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو اجتماعی دعا میں میرا ایک بندہ ایسا ہے جو چوگل خوری کے گناہ میں مبتلا ہے, اسے چوگل خوری کرنے کی عادت ہے, یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں, لڑانے کی نیت سے. فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, میرا نام مت لینا, یہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں. وہاں بات ایسی کہ وہ ایسا ہے, یہ ہے چوگل خوری, بہت بڑا گناہ چوگل خوری. اور دوسری طرف ایک شخص ادھر آ کر اس کی تعریف کرتا ہے, ادھر جا کر اس کی تعریف کرتا ہے, ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے. یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ اس میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے. ابراہیم اور اسماعیل کا جھگڑا ہے تو یہاں آ کر کے ایسا کہا کہ یار تم کو خامخواہ غلط فہمی ہے, میں کل ابراہیم بھائی کے پاس گیا تھا, وہ تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے, حالانکہ کچھ بھی تعریف نہیں, برا ہی بیان کر رہے تھے. اور یہاں آ کر کے کہا کہ اسماعیل بھائی کے پاس میں گیا تھا تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے, جھوٹ بول رہا ہے. اور نیت کیا ہے؟ یہ بھی چوگل خوری ہے, مگر یہ چوگل خوری کیسی؟ اچھی چوگل خوری. تو جھوٹ بولے گا تو بھی اللہ کے یہاں ثواب ملے گا, مگر وہ چوگل خوری لڑانے کے لیے. اور لڑانے کے لیے چوگل خوری بھی دو قسم کی, پہلی کیا کہ انہوں نے گالی دی تو حقیقت میں کہہ رہا ہے کہ تم کو گالی دے رہا ہو, اور دوسرا ہے کہ کیا نہیں پھر بھی کہتا ہے, یہ بڑے درجے کی چوگل خوری. اس لیے کہ پتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں تو ایک دوسرے کو پوچھنے کے لیے تو جائیں گے نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آ کر کسی کے بارے میں ایسا کہے کہ فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, فلاں تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا, تو فوراً اس کی پکڑ کرو اور اس سے کہو کہ ذرا آپ ٹھہر جائیے, میں فون کر کے اسے پوچھ لیتا ہوں. جس کے بارے میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا یہ دشمن ہے جو چوگل خوری کر رہا ہے. کچے کان کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی بات سن لی اور اس پہ عمل کر لیا, نہ, تحقیق کرنی چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ کیا حقیقت کیا ہے. آج جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں اور ہمارے ایک دوسرے سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ ہیئرسے کی بنیاد پر, لوگوں کی باتوں کو سننے کی بنیاد پر. مت سنو دوسروں کی باتیں, مت سنو. ہمارے اکابر میں عجیب عجیب طرز تھا. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہیں میں سے کسی کا واقعہ ہے, نام ذہول ہو رہا ہے, کہ ان سے جب کوئی آ کر کے کہتا تھا کہ حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا کہ وہ تجھ سے اچھا ہے, وہ تجھ سے اچھا ہے. اگر آپ میرے بارے میں کسی مجمع میں ایسا کہیں کہ سلیم بخیل ہے, اور یہ آ کر کے مجھے کہے کہ حافظ سعید آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے کہ آپ بخیل ہیں, تو حضرت میں کہ وہ تجھ سے اچھا ہے, اسے کہ کم سے کم وہ میری برائی میرے منہ پر تو نہیں کر رہا ہے, تو میرے منہ پہ آ کے کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ کسی کی ہمت یہ نہیں ہوتی تھی چوگل خوری کرنے کی. اور انہی میں سے کسی کا واقعہ ہمارے اکابرین دیوبند کے, ان سے جب کوئی چوگل خوری کرتا تھا تو کہتے تھے کہ وہ میرا مرید ہے, وہ میرا شاگرد ہے, میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اسے خوب جانتا ہوں. اس کو بند کرو میرے بھائیو, ورنہ رشتے داریوں میں جھگڑے ہوں گے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے, جھگڑے ہی جھگڑے. بنیاد یہ کہ ہم ہر ایک کی بات جو ہمیں آ کر کے کہتا ہے, بھئی دیکھو تو صحیح کہ یہ جو مجھے بات کہہ رہا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں ایسا کہا, یہ میرا کیا رشتے دار ہے, یہ میرا کیا میرے اوپر احسان کرنے والا ہے, میری زندگی میں کیا یہ کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ سمجھوں کہ یہ میرا خیرخواہ ہے. یہ لڑانے والے لوگ ہوتے ہیں, دوری پیدا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یا تو ان کو ہم سے دشمنی ہوتی ہے یا اس سے دشمنی ہوتی ہے جس کی آ کر نقل کرتے ہیں. ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی, باتیں چھپانے کی بھی ہوتی ہے. ایک شخص کو پھانسی کی سزا مل گئی تو مرتے مرتے اس نے بادشاہ کو گالی دینا شروع کیا, بادشاہ وہیں بیٹھا ہوا تھا اور وہ دوسری زبان بولتا تھا, تو بادشاہ نے مترجم سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے رحیم دل کے ہیں اور ایک انسان کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, وہ گالی بول رہا تھا. اور ترجمے والے نے ایسا کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے رحیم دل بادشاہ ہیں, ہم نے تو بہت کچھ سنا تھا آپ کے بارے میں, اور آپ ایک شخص کو پھانسی پہ چڑھا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. تو دوسرا مترجم جو اس کا حاسد تھا, اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, کہا کہ یہ تو آپ کو گالی دے رہا ہے. تو بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے, اس نے کہا کہ اس کا جھوٹ تیرے سچ سے اچھا ہے, اس کا جھوٹ تیرے سچ سے اچھا ہے, اس لیے کہ اس کے جھوٹ میں دلوں کو جوڑنے کا پیغام ہے اور تیرے سچ کے اندر دلوں کو توڑنے کا پیغام ہے, اس کے جھوٹ میں ایک جان کو بچانے کا پیغام ہے اور تیرے سچ کے اندر ایک جان کو ضائع کرنے کا پیغام ہے. ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی, ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. ان کے بارے میں میں بار بار کہتا ہوں میرے ساتھیوں کو کہ اس کی بہت سی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ میرے متعلقین میں سے کسی کی منفی بات میرے کان میں نہیں ڈالتا. تو کیا میرے متعلقین میں سے کوئی غلطی کرتے ہی نہیں ہوں گے؟ منفی بات نہیں ڈالتا. اور اگر میں اس کے سامنے کبھی کسی کے بارے میں شکوے کا اظہار بھی کروں تو یہ میری تائید میں بات نہیں کرتا, ہاں میں ہاں نہیں کرتا, جی حضور میں بات نہیں کرتا, بلکہ اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذر کا پہلو تلاش کر کے میرے دماغ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی وجہ سے تو اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو کہا کہ چوگل خور, جب تک یہ چوگل خور ہے اس چوگل خوری کی گناہ کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ باری تعالی, آپ مجھے بتلا دیجئے کہ وہ کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں اس مجمع سے تاکہ ہماری دعا قبول ہو. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ, میں چوگل خوری کی برائی بیان کر رہا ہوں اور تو مجھ سے خود کہہ رہا ہے کہ میں چوگل خوری کروں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ چوگل خور کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتلاؤ, یعنی میں چوگل خوری کروں کہ فلاں چوگل خور ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے, تو اعلان فرمایا آپ نے کہ بھئی دیکھو, جو جو چوگل خوری کی گناہ میں مبتلا ہے سب اللہ سے توبہ کرو, جو جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ سے توبہ کرو. سب نے توبہ کی, بس گناہ ہٹا, دعا قبول ہوئی اور وہی مسلح دھار بارش برسی. معاصی, معاصی گناہ, گناہ سے بہت خیر اور برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. آئندہ کل انشاءاللہ اسی مضمون کو جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے, دنیا اور آخرت کی تمام خیرات نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دو تین منٹ ہے تو توبہ کر لیجیے, آج دل لگا کر اللہ سے کہ اللہ تمام گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں, توبہ کر لیجیے, توبہ کرو, خود کی توبہ کرو بھائی, سب متوجہ ہو جاؤ.